أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صلوات النبي محمد وعلى محمد بعد بہت سارے مریضوں نے اپنی شفا یابی کے لیے مجھ سے درخواست کی ہے آپ سے سب کے نام تو نہیں لے سکتا بس اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد آئیے کل ہم نے حوض علم کربلا کی بات شروع کی تھی لیکن اس سے پہلے ایک نام کا ذکر شروع کیا تھا رہ گئے تھے باتیں بات رہ گئی تھی جناب کمیل ابن زیاد نخعی چار افراد کے میں نام لے رہا ہوں ان چاروں کا ذکر کریں گے اور یہ بھی آپ کو پہلی مجلس میں بتا چکے ہیں کہ جو دو اشعر ثانی پڑھتے ہیں گزشتہ 32-33 سال سے ان دونوں کا موضوع ایک ہوتا ہے عنوان ایک ہوتا ہے لیکن وہ باتیں بیچ میں اور آتی رہتی ہیں ظاہر رٹا ہوا تو ہوتا نہیں ہے لیکن مضمون ایک ہی ہوتا ہے یہ اس سے تکرار کر رہا ہوں کہ بار بار کہ جو دونوں اشعر جا رہے ہیں نا براہ راست جا رہے ہیں تاکہ جو باہر سن رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نہیں مولانا نے خود بتایا ہے کہ دونوں جگہ میرا موضوع ایک ہوگا اس کی سیدھی سیدھی سی وجہ یہ کہ بھائی تیاری کرنا ہوتی ہے 8-10 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں ایک موضوع کے لیے کم سے کم تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی مضمون تیار کر سکتا ہوں دو تین مضمون الگ الگ تیار نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی محبت ہے جو سماعت فرماتے ہیں بہرحال تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر تو وہ چار افراد اور پھر کچھ ذکر کے حوض علم نجف کیسے وجود میں آیا پہلے ان چار فقہا کا ذکر کر دوں جسے معصومین نے فقہا کہا میں نہیں کہہ رہا یعنی ان کا جب نام لکھا جاتا ہے تو تاریخوں میں اسے لکھا جاتا ہے کہ فضلاء اور فقہا میں مثلا رشید حجری کا شمار جب ان کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں تو کیسے لکھا جاتا ہے کہ رشید حجری کا شمار اپنے زمانے کے فقہا میں ہوتا تھا تو زمانہ کون سا ہے بھائی زمانہ مولا کائنات کا ہے شاگرد کس کے مولا کائنات کے شاگرد کس کے امام حسن مشتبہ کے شاگرد کس کے امام حسین علیہ السلام کے لیکن جب ان کی سوانح لکھی جا رہی ہے تو کیا لکھا جا رہا ہے کہ ان کا شمار اپنے زمانے کے فضلاء اور فقہا میں ہوتا تھا فضلاء اور فقہا اس کا مطلب معصومین نے تو فقی بنایا نا کس نے بنایا فقی ابھی دیکھیے بتائیں گے کون کون سے علوم میں یہ ماہر ہوئے کمیل ابن زیاد کا تھوڑا سا بتاتے ہیں رشید حجری کا بتاتے ہیں تیسرا نام جناب حجر ابن عدی جن کا روضہ آپ جاتے ہیں وہ ادرا آج کل اس بستی کا نام ادرا ہے لیکن وہی عذرا ہے بنی عذرا وہی مدرج العذرا جہاں جناب حجر ابن عدی کا روضہ ہے دمشق سے تقریباً 25-30 کلومیٹر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور زینبیہ سے جائیں تو 45 کلومیٹر ہو جاتا ہے یہ بالکل قریب ہے اس زمانے میں دور ہوا ہوتا ہوگا لیکن اب تو شہر سے مل گیا دمشق سے خیر ان کی تفصیل بتائیں گے چوتھا نام فقی کا جس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں جناب حبیب ابن مظاہر آج ان کا ذکر کسی ضمن میں آئے گا لیکن ذرا سا ذکر آئے گا یہ چار کا مجھے ذکر انشاءاللہ کرنا ہی کرنا ہے پھر اس کے بعد میں ان فقہا کی طرف آؤں گا جیسے میں نے کل کربلا کے مکتب کی طرف اشارہ کیا نا کہ کربلا میں کیسے آغاز ہوا اور کس طرح سے قربانیاں دی پھر کاظمین کا مکتب کربلا کے بعد کاظمین حوضہ بنا تھا کاظمین میں نے عرض کیا تھا آپ کو سن بھی بتا دیا تھا کہ 349 پہلا حوض علمیہ جس کا نام حوض علمیہ بڑا رہائشی یہ تشیعوں کا بنا اور کسی کا نہیں بنا اس کے 100 سال کے بعد وہ مدرسہ نظامیہ وجود میں آیا جس کا درس نظامی چلتا ہے نظام الملک طوسی کا ہمارے برادران کا پھر جب آگ لگا دی گئی کرخ تھی نا بستی کاظمیہ جس میں آپ جاتے ہیں یہی کرخ اسی طرف تھا یہی علاقہ تھا آگ لگا دی گئی لوٹ لیا گیا جناب سید مرتضیٰ علم الہدا کون علم الہدا سید شریف رضی کے بڑے بھائی سید شریف رضی کون نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی ہے ترتیب دیا ہے یہ علماء جی یہی تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ علماء بیچارے شہید ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے صرف کس لیے کہ تشیع کی تمام جو تعلیمات ہیں ان کو جمع کر جائیں معصومین کے علوم کو جمع کر جائیں سینکڑوں سال انہوں نے جمع کیا قربانیاں دیں گردنیں کٹی بستیاں جل گئیں ان کے گھر جل گئے ان کے گھر والوں کو جلا دیا گیا ان کے کتاب خانے صرف علم الہدا کے کتاب خانے کی 80,000 نسخے قلمی 80,000 نسخے جلا دیے گئے، کتابیں جلا دی گئیں، شیخ طوسی کا گھر تباہ کر دیا گیا، جلا دیا گیا، کتاب خانہ جلا دیا گیا، پھر وہ بیچارے کربلا گئے، پھر کربلا سے کوفہ آئے، کوفے سے نجف، پھر نجف کی تاسیس کے حوض علمیہ کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خدا کے بندوں، یہ اس لیے آپ کے سامنے مرجعیت کا سارا پڑھ رہا ہوں کہ انہی کا صدقہ ہے جو قیامت تک چل رہا ہے۔ یعنی ائمہ طاہرین نے کیوں ان کی طرف رجوع کرایا سب کو کہ ہمارے بعد ہمارے علوم کی دفاع کرنے والے، بچانے والے اور تم تک پہنچانے والے۔ ورنہ بتا دیئے کسی بھی امام کا آپ کوئی قول پڑھتے ہیں کہ امام نے آپ کو براہ راست بتایا، بتائیے مجھے امام نے بتایا؟ یہ اصول کافی عالم نے بنائی ہے بھائی، وسائل الشیعہ عالم کی ہے، بحار الانوار عالم کی ہے، مصباح الہدایہ، مصباح الانوار، یہ سب علماء کی ہیں، غیر الحکم عالم نے ترتیب دیے، نادر البلاغہ عالم نے ترتیب دیے۔ تو معصومین نے اسی لیے تو اپنے شاگرد بنائے تھے تاکہ ہمارے علوم کو یہ لوگوں تک پہنچائیں، اور انہیں پہنچانے میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان میں بعض ایسے جنہیں جلا دیا گیا، بعض ایسے ہیں جنہیں پتھر کے ساتھ، بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ باندھ کے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ وہ خدا کے بندو، ایسے زبان کھول دیتے ہو؟ اتنا آسان ہے ان فقہا اور علماء کے خلاف زبان کھولنا؟ کل میں نے حدیثیں پڑھی، رسول فرما رہے فقہا کے لیے، فقہا کون؟ الفقہا امناء الرسول، یہ رسولوں کے امین ہیں فقہا۔ تو جب رسول اپنے زمانے میں فرما رہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت تک یہ دفاع کریں گے۔ پھر میں نے کل حدیث پڑھی تھی کہ یہ وہ ہیں جو فصیل ہیں، فصیل قلعے کی مانند ہے، علماء ہٹ گئے، درمیان سے کیا ہوگا؟ دشمن گھس جائے گا، تمہارے شہروں کو فتح کر دے گا۔ فصیل کا یہی کام ہوتا ہے نا، قلعے کا شہر کی جو بچاتی ہے دشمنوں سے۔ اگر یہ علماء تمہاری فصیل ہیں، اگر یہ ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ جس کی موت سے قومیں نہیں مرتی، جب نظریہ مر جائے، مکتب مر جائے، تو قوم زندہ ہو کے بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد پر، سمجھ میں آئی بات؟ تو عقل، یہ عقلی مسئلہ ہے، عقلائی مسئلہ اس کو کہتے ہیں، عقلائی مسئلہ، یہ انسان کی عقل گواہی دیتی ہے کہ نہیں بھائی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم فقہا کی طرف رجوع کریں، چاہے کتنی خرابیاں کل جیسے میں نے بیان کی۔ آئیے، کمیل ابن زیاد، رشید حجری، اس کے بعد حضر ابن عدی اور جناب حبیب ابن مظاہرہ، بتاتے ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ کل ہم نے ختم کیا تھا جناب کمیل ابن زیاد پہ، لیکن بات پوری تو خیر آج بھی نہیں ہو سکے گی ان پہ بات، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک تو آپ سے بیان کریں۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے صاحب ہیں مولا کے کہ کوفے میں رات کو بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، چلو وادی السلام نکل گئے، اس قبرستان نکل گئے، اس قبرستان، باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، کمیل لکھو، کمیل یاد کرو، کمیل۔ اچھا کیوں یاد کرا رہے ہیں بھائی؟ کس کے لیے یاد کرا رہے ہیں کمیل کو؟ دعائے کمیل ہے نا، دعائے کمیل، دعائے کمیل نہیں ہے اس کا نام، یہ ہے دعائے خضر۔ اس کا نام کیا ہے؟ دعائے خضر۔ اور مولا یہ پڑھتے تھے کمیل، اب خود نقل کرتے ہیں کہ میں مولا پڑھ رہے تھے، میں گیا پاس بیٹھ گیا، مولا کو احساس ہو میں ہوں تو روک دی دعا، اور پھر بتایا کہ جو یہ دعائے خضر ہے۔ اچھا کمیل تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کراتا ہوں، لکھو۔ میرے الف سے لے کے یہ آخر تک دعائے خضر لکھی۔ اب کیونکہ کمیل سے نقل ہوئی تو معصوم جب منصب دیتا ہے نا تو ایسے منصب دیتا ہے، حالانکہ دعائے خضر ہے، لیکن کیونکہ چہیتا شاگرد ہے، فوراً یاد کر لیتا ہے، فوراً دوسروں تک پہنچاتا ہے، مولا کے دیے ہوئے درس کو دوسروں کو پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ آج اگر یہ دعا پہنچی تو کس کے ذریعے سے پہنچی آپ تک؟ حالانکہ مولا نے پڑھتے تھے نیمہ شعبان میں، آپ نے فرمایا شب جمعہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور شب جمعہ نہیں، جب دل چاہے آپ کا پڑھیے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو صحیح، آپ وقتی طور پہ ہی صحیح یقین جانے اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، کیونکہ مولا نے تعلیم دی ہے، کسی عام آدمی نے تعلیم نہیں دی۔ تو وہ دعائے خضر جو تھی کس کے نام سے مشہور ہو گئی؟ کیونکہ کمیل ابن زیاد کو یاد کرائی، تو دعا کس کے نام سے مشہور ہو گئی؟ دعائے کمیل۔ دعائے کمیل کہاں پہ؟ دعائے خضر ہے، دعائے کمیل بن گئی وہ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا، وہ جیسے جھگڑا کراتے نا کہ یہ افضل کہ وہ افضل، نماز افضل کے بعد افضل، یہ ہمارے یہاں جتنے جوہلا ہیں نا، یہ جن جوہلا کا شیوا ہے کہ عبادتوں کو آپس میں ٹکراؤ۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کسی دن یہ مقابلہ نہ شروع ہو جائے کہ معاذ اللہ خاکم مدن، ہزار استغفار کے بعد کہتا ہوں، کسی دن یہ مقابلہ شروع کر دے امام حسن افضل کے امام حسن افضل۔ جی مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ایسا جھگڑا دیکھ چکا ہوں دو برادریوں کا، مثال کے طور پہ، میں اصلی برادری کا نام نہیں لے رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سادات میں جھگڑا ہو گیا تھا اس بات پہ کہ رضوی افضل کے تقوی افضل، او خدا کے بندوں سادات سادات ہوتے ہیں، وہ زیدی ہوں، جعفری ہوں، نقوی ہوں، موسوی ہوں، کاظمی ہوں، تقوی ہوں، نقوی ہوں، جو بھی ہوں وہ سادات ہیں. سادات ہیں کس کی اولاد؟ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد آل محمد. اے اب اس میں جھگڑا کرو گے؟ اب اس میں جھگڑا ہوا کہ افضل کون؟ میں افضل کہ تو افضل؟ تقوی افضل کہ نقوی افضل؟ رضوی افضل کہ زیدی افضل؟ موسوی افضل کہ کاظمی افضل؟ عابدی افضل کہ واسطی افضل؟ یہ ہوگا؟ اس طرح سے کرو گے کام؟ اسی لیے تو قرآن مجید ہے نا سورہ تکاثر میں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر ڈالا تم کو اس کثرت کے غرور نے کہ میرے آدمی زیادہ ہے، میری برادری بڑی ہے کہ تیری برادری بڑی ہے نا. یہی کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں کہ ایک دوسرے مفاخرات، جس کو کہتے ہیں مفاخرہ الگ ہوتا ہے، جیسے مباہل ہے نا، ایک مفاخرہ، ایک دوسرے پہ فخر و مباد، ہم بڑے، ہم زیادہ بڑے، ہماری برادری بڑی، ہمارے لوگ زیادہ. جو مقابلہ کرتے کرتے کہاں چلے جاتے تھے؟ زرتم المقابر، قبرستان پہنچ جاتے تھے، قبریں گنتے تھے، یہ دیکھو ہماری قبریں زیادہ، یعنی ہماری قبریں زیادہ، تم نے ہماری آبادی زیادہ، ہم بڑے. یہ ہوتا ہے سرکار، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اب جناب یہ جھگڑا شروع ہو رہا ہے کہ جناب وہ حدیث کے ساتھ پڑھی جائے کہ دعائیں کمیل پڑھے ہو، خدا کے بندوں خدا کا خوف کرو. جب کوئی آپس میں لڑانے کی چیزیں، حدیث قصہ کا اپنا مقام ہے، دعائے کمحل کا اپنا مقام ہے. خدا کے بندو دعائے حدیث قصہ پڑھو گے وہ الگ عبادت ہے، اس کا ایک الگ ثواب ہے. دعائے کمحل مانگنے کا طریقہ بتایا ہے ہم جیسے منگتوں کو کہ بجائے دنیا سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کیسے مانگتے ہیں، یہ علی نے بتایا ہے دعائے کمحل میں، یہی بتایا ہے نا بھائی. دعائے کمحل ہے، دعائے مشورے، کتنی دعائیں، دعائے جو ارشن سبھی، دعائے جو ارشن کبھی، اور وہ دعائیں ابو حمزہ صومالی، جو رمضان میں آپ پڑھتے ہیں. ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ شاگرد ہے نا چوتھے امام کے، ان کو تعلیم دی ہے دعائیں مقاتل، مقاتل بن سلیمان صحابی امام کے، انہی کے نام سے دعائیں مشہور ہو گئی. تو ایسی دعائیں کمحل، یہ لڑنے کی چیز تھوڑی ہے کہ ان کو آپس میں بھڑا دیا جائے کہ یہ افضل کہ وہ. ضد میں اب کیا ہو رہا ہے؟ ضد میں دعائیں کمحل کی ضد میں اب ہوگی حدیث کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کی ضد میں دعائیں کمحل. تو یاد رکھو، ضد میں کسی عبادت کا ثواب نہیں ہوتا. ضد میں حدیث قصہ پڑھو گے تو اس کا بھی ثواب نہیں ہے، ضد میں دعائے کمیل پڑھو گے تو اس کا بھی ثواب نہیں، ضد میں مجلس پڑھوں گا کسی کی تو مجھے اس کا ثواب نہیں، ضد میں نوحہ پڑھے گا تو اس کا ثواب نہیں، ضد میں ماتم کرے گا. اب یہ بڑی سخت باتیں جو میں کرتا ہوں، لیکن کر جاتا ہوں الحمدللہ، خدا نے اتنی ہمت دی ہے مجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی ضد میں ماتم کرے کھڑے ہوئے صاحب، دو گروہ، دو جماعتیں کھڑی، ضد میں مات ہو. تو امام حسین نے کہا تو ضد میں کر رہا تمہیں ایک دوسرے کی، تو بڑا کہ میں بڑا، یہ ہو رہا ہے تو ثواب نہیں ہوتا ہے. ضد کی عبادت کا کوئی ثواب ضد میں کی جانی؟ عبادت ضد میں نہیں کی جاتی، عبادت قربتاً الی اللہ ہوتی. وہ نوحہ ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، جو بھی ہو، اللہ کی خوشنودی اور اپنے مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اگر نیت یہ ہے تو ٹھیک ہے، نیت یہ نہیں ہے تو بھائی کتنی کچھ بھی کر لے جا. سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں، قرآن کا فیصلہ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. ویل ہو، وائے ہو، حیف ہو، وہ گھاٹی آخری جہنم کے ان پر جو اپنی نمازوں میں سستی بھی کرتے ہیں اور ریاکاری بھی کرتے ہیں. تو وہ ریاکاری کی نماز قبول نہیں ہوگی تو ریاکاری کی دوسری عبادتیں قبول ہو جائیں؟ یہ فیصلہ کر لیجیے آپ. ریاکاری سے جب نماز نہیں قبول ہونی تو ریاکاری کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر ریاکاری شامل کی گئی اس میں تو وہ عبادت نہیں رہتی. وہ ہمارے کچھ ہماری ماشاءاللہ بقرات بہت ہیں بڑے بڑے، آپ کو پتہ نا دنیا میں اتنے نہیں ہیں جتنی ہمارے پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، یہ واحد عبادت ہے عزاداری، اس میں جتنی بھی ریاکاری کی جائے کم ہے. خدا کے بندے خدا کا خوف کر، کیا پڑھا رہا ہے لوگوں کو، کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو، کیا بتا رہا ہے بچوں کو، جاہلوں والی باتیں. ریاکاری کا معنی بھی نہیں معلوم اس کا مطلب تجھے. کہہ رہا کہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری جتنی بھی کر لو کم ہے. جانتا ریاکاری کے معنی کیا ہے؟ ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ وہ فعل جس کا دل سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا کوئی دل سے، یعنی دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اندر نہیں ہے. تو کیا کوئی شیعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں حسین نہ ہو اور وہ ظاہر کر رہا ہو؟ ریاکاری کا معنی یہ کہ تظاہر کرنا کس چیز کا جو دل میں نہیں ہے وہ جو ظاہر کر رہا ہے، بالکل اس کا جو کیونکہ اندر سے کوئی تعلق، یہ ریاکاری. اس لیے ریاکاری ہر عبادت میں، کوئی بھی عبادت ہو، یہ ریاکاری اس عبادت کو کھا جاتی ہے. اور پھر یہ فرش اعضا تو کس چیز کا متقاضی ہے؟ یہاں تو خود بیٹھا ہوا ہے نا وہ وارث اعضا بانی اعضا بیٹھا ہوا ہے. حسین کی ماں سب کے دلوں کو دیکھتی ہے کہ اس کے دل میں ہوں یا ریاکاری کیا جا رہا ہے, ایسے شور کیا جا رہا ہے. سلوان بھیجیے محمد آل محمد پر. لہذا خبردار, عبادتوں کا مقابلہ نہیں ہوتا, بلکہ ساری عبادتیں اپنی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہیں. حدیث قصہ کا اپنا مقام ہے. حالانکہ کبھی کبھی تو خود حدیث قصہ پہ ترس آتا ہے, وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ چلو ابھی لوگوں کو اعلان, جیسے اعلان کی جگہ حدیث قصہ شروع کر دو. اور خدا کے بندو ایسا نہ کیا کرو, یا تو نہ پڑھو, پڑھو تو کم سے کم آ کے تو بیٹھ جاؤ, حدیث قصہ تو سنو. کتنے اس میں کیا کیا, سب سے حدیث قصہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حدیث قصہ عظمت کو بیان کرتی ہے معصوم کونین کی. کس کی عظمت کو بیان کرتی ہے؟ معصوم کونین, مادر حسنین کی. پڑھ چکے کئی بار. خیر, تو دعائے کمیل تعلیم دی. کس کو, کیوں کیوں تعلیم دی؟ کمیل کو دعائے خضر تعلیم دی, تاکہ قیامت تک کے میرے چاہنے والوں کو اس کی تعلیم دیتا رہے. اسی کے نام سے جائے یہ دعا. اور پھر یہ نہیں, ہر جگہ اپنے ساتھ رکھنا. میسے میں تمار نہیں ملے, کمیل کو لیا, کمیل آؤ میرے ساتھ چلو. مغربین ہو گئی, رات کا سناٹا چھا گیا, کوفے سے باہر نکل گئے, قبرستان کی طرف چلے گئے, کبھی وادی السلام چلے گئے. کبھی وہاں آپ جانتے ہیں کہ وادی السلام کتنا بڑا قبرستان ہے؟ اس زمانے اس کا ایک سرا کوفے سے ملتا تھا, ایک سرا ادھر تھا. ادھر تو خیر نجف تو آبادی ہی نہیں تھی, مگر وہی تھا کوفے کے صرف ملتا تھا وادی السلام کا. کوفے سے یعنی کب وادی السلام آنا پڑتا تھا. تو وادی السلام لیا اور ہاتھ پکڑے میں ہاتھ پکڑے باتیں کرتے تھے کمیل سے. دو تین آدمی تھے جن سے مولا عارفان باتیں کرتے تھے, کیونکہ باقی جو سمجھنے والے تھے ہی نہیں, سمجھنے والے تھے نہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں سمجھنا چاہتے تھے؟ کہتے تھے نا کافی نہیں ہے کہ مولا مان رہے ہیں, یہی بہت ہے نا بھائی, مولا مان لیا بس کافی. جنت میں جانا تھا چلے گئے, فارغ ہو گئے, جان چھوڑ گئے, اب اور کیا کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, سیدھا سیدھا. لیکن مولا ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مجھے ایسا مل جائے جسے میں کچھ سکھاؤں, جسے میں کچھ پڑھاؤں. تو ان میں سے ایک کمیل ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں قبرستان میں کہ سنو کمیل مجھ سے اور یاد کر لو, لکھو, یاد کر لو میری بات. کہ لوگ تین قسم کے, کتنے قسم کے؟ انسان بیدار بیٹھے ہیں نا, ایک سلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد پر. تین قسم کے لوگ. پہلی قسم ہے عالم ربانی. عالم ربانی یعنی وہ علماء جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. بتا دیا کہ عالم ربانی کون ہے؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. مطلب یہ کہ ایک ایسا بھی عالم ہوتا ہے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا, اسے پرواہ نہیں ہوتی, وہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے, نقد پہ دیکھ رہا ہوتا ہے نقد کیا ملنا ہے, نقد کیا ملنا ہے, نقد. باقی جنت تو ادھار ہے نا, وہ دیکھی جائے گی, توبہ بھی کر لیں گے. عمر صاحب کو گالیاں دیتا رہتا ہے, لعنتیں بھیجتا رہتا ہے, بھائی وہ ہے بھی اسی قابل, بھیجتے رہو لعنت, لیکن دیکھو تو صحیح اس کا قصور ہے کیا, وہ کیوں لعنت کا مستحق قرار پایا. ایک رات کی مہلت ملی تھی اسے, وہ نہیں چاہتا تھا کہ قتل حسین میں اپنے ہاتھ رنگین کرے, لیکن رے کی سلطنت اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ایسے ہے نا, رے کی سلطنت چاہتا تھا. اب کیا کیا اپنے سے آتے کہ یہ رہا رے کی سلطنت کا نوٹیفیکیشن, یہ نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے تیرا, لیکن پہلے کربلا کا ایک رات کی مہلت دے دے, کہ جا ایک رات کی مہلت ہے, کل آ جانا فیصلہ کر کے, جانا ہے یا رے کی سلطنت چاہیے کہ نہیں چاہیے. رات بھر کشمکش میں رہا تو پھر کیا کہتا ہے, کہتا کیا ہے سنو جواب اس کا, کیا عقل مند آدمی وہی ہے جو ایک نقد کو لے لے نہ ادھار کو چھوڑ دے, کیونکہ نہ ادھار کا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس کے سامنے رے کی سلطنت کیا تھی؟ نقد, اور جنت دوزخ تھی ادھار. کب وہ تو ادھار کا معاملہ ہے نا, بات کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور پھر توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے. تو خدا کے بندو انہی علماء کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہو بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی جو مل رہا ہے وہ تو لے لو, پھر توبہ کر لیں گے, توبہ کر کے جان چھٹ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس پہلی قسم کیا ہے؟ عالم ربانی, وہ عالم جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو وہ عالم نہیں ہے. وہ اسی قبیلے کا جس قبیلے کا میں نے ذکر کر دیا. لہذا ہر آدمی یہ سوچے اس بات کو کہ نقد اور ادھار کا کیس کیا ہے. یہ ہر ایک کے سامنے امتحان آ جاتا ہے. کبھی کبھی
हर मोमिन के सामने इम्तिहान आ जाता है। वो कहता है भाई बाद में देख लेंगे, तौबा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वहां चले जाएंगे, हज पे चले जाएंगे, ज़ियारत पे चले जाएंगे, अभी तो जान छुड़ाओ, अपना माल बचाओ, अपनी जान बचाओ। इम्तिहान गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता इंसान को। वही नकद और उधार का यही मसला है कि गालियां देने से पहले बंदा आज इंसान सोच तो ले कि मैं कर क्या रहा हूं, अगर मेरे सामने ऐसा मौका आया तो मैं क्या करूंगा। इंशाल्लाह के मोमिन साबित कदम रहेंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पहले से तैयार होना चाहिए ना, जहन भी तैयार होना चाहिए और दिल भी आमादा रहना चाहिए कि क्या मौका आ सकता है। दूसरी किस्म कुमैल, दूसरी किस्म है राह नजात पर चलने वाला तालिबे इल्म। एक आलिम रब्बानी और दूसरा वो तालिबे इल्म जो सिर्फ इसलिए इल्म हासिल कर रहा है कि मुझे राह नजात मिल जाए। काश ज़ाहिर उलमा की सब में तो मैं हूँ नहीं, मैं आपसे हर रोज़ अर्ज़ करता हूँ, काश उन तालिबे इल्मों में मेरा शुमार हो जाए, काश, ये भी काश, क्योंकि कोई आदमी अपने लिए ऐसे बात कर नहीं सकता ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। बस ये दुआ किया कीजिए कि अल्लाह आखिर वक्त तक साबित कदम रखे, है ना, हम सबको साबित कदम रखे परवरदिगार। ये इम्तिहान का ज़माना है ना, हर किस्म का इम्तिहान। कल मैंने आपके सामने बात की थी, नहीं बात की थी कि इम्तिहान आता है गुजर जाता है, नहीं मालूम होता, परेशान क्यों होते हो जिंदानों से, परेशान क्यों होते हो। अगर तुम्हारे प्यारों को लापता कर दिया जाता है, मैंने कितनों का जिक्र किया, कितने बड़े बड़े फुकहा लापता, उनकी कब्रों का भी नहीं पता, शहीद अव्वल शहीद सानी ना कहीं कब्र है ना कहीं मजार है। आज के दौर में चलो उस सब को छोड़ो, कहां इमाम मूसा सदर की कब्र, कहां मारा गया, किधर फेंका गया, कुछ नहीं पता। आज तक लापता हुए भी निस्सदी हो रही है, तकरीबन 40 साल हो गए उनको लापता हुए भी, 40 साल नहीं पता आज तक। तो खुदा के बंदो जब शिया है तो उसी के लिए तो है ना सारे मसाइल, और किसके लिए मसाइल है, इन कुर्बानियों के लिए तो हमने अहद व पैमान किया है, या लैतना कुन्ना माकुम फनफूजा फौजन अजीमा। ए काश हुसैन हम करबला में होते तो कहां होते, हबीब के साथ, इब्ने औसजा के साथ, जुहैर के साथ, इस लश्कर में होते। जब कह रहे हो तो फिर मसला क्या है, मैदान में खड़े रहो, साबित कदम रहो, डट के खड़े रहो, कोई मसला नहीं, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मुसीबत के वक्त अपना फैसला क्या करो, मैं हुसैनी हूं या नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, जब हुसैनी हूं तो मेरे लिए ही तो है ये मुश्किलात, और किसके लिए भाई। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं घबराते, नहीं घबराते, नहीं डरते। मैं आपको खाली तसल्ली झूठी थोड़ी दे रहा हूं भाई, अल्लाह गवाह है, लोग जिंदा है, हयात है, सारे मरहलों से गुजरा हूं, जवानी में गुजर गया, नौजवानी में गुजर गया, अब भी गुजरता रहता हूं सुबह शाम इन मराइल से, इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसलिए तो आपसे दुआ करवाता हूं कि मेरे लिए भी दुआ किया करो। कुछ नहीं पता कब इंसान के कदम लड़खड़ा जाए राह नजात से, कुछ नहीं मालूम, इसलिए दुआ किया करो अल्लाह साबित कदम रखे। ये पुले सरात है, पुले सरात, ये रास्ता इतना आसान नहीं है, जरा सा इधर हुए किस्सा खत्म, फिनिश, सारी जिंदगी की मेहनत खत्म हो गई। आज का दिन इम्तिहान का दिन, कितने बड़े बड़े लोग थे जो सिफीन में मौला के साथ थे, और फिर वही बदबख्त लोग कत्ले हुसैन में शरीक हुए। समझ में आई बात, ये ना समझे ना कि सिफीन में जिसने भी मौला का साथ दिया वो नजात पा गया। मैंने अर्ज किया, इशारा दे दिया आपको कि बड़े बड़े थे जो सिफीन में मौला के साथ थे। आइए तीसरा मरहला, फिर चौथी बात बताता हूँ आपको। बस दूसरी किस्म है उन तालिब इल्मों की जो राह नजात पर बेचारा तलाश में चलता रहता है, चलता रहता है। तीसरी किस्म जाहिलों की, उन जाहिलों की कि जिधर से जो आवाज आती है पीछे दौड़ पड़ते, जिधर से भी जो आवाज आई पीछे दौड़ पड़े। जरा गुज़िश्ता 72 साल में हिसाब तो लगाइए कि कब कब किसके साथ रहे और किसके जान इसार बन के रहे। मैं अपनी कौम की बात नहीं कर रहा, पूरी कौम की बात कर लीजिए, कभी उसके पीछे सारे, कभी उसके पीछे सारे, कभी उसके पीछे। कामयाब कौन रहा जो हर जमाने में हुसैनी कैद में रहा। खुदा का शुक्र अदा करो वो लोग कि जो किसी भी जमाने में अपने कैंप से अलग नहीं हुए, अपने अपने कैंप में रहे। वरना हम जानते हैं कि कभी कोई जिंदाबाद, कभी कोई जिंदाबाद, कभी कोई मुर्दाबाद, कभी कोई मुर्दाबाद, अभी भी नहीं पता, पता नहीं कहां जा रहे हो, किधर चले जा रहे हो। ऐसे नहीं होता। कल मैंने आपसे कहा ना कि अगर ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो मर्दानावार बात भी कर सकते हो, दिलेरों की तरह बात भी कर सकते हो, इसीलिए तो बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। कल भी बात की आपके सामने, तो याद रखना इस बात को कि तीसरा गुरु वो है जाहिलों का, कि जहां से जो आवाज आई चल पड़े उसके पीछे। ऐसे नहीं होता है। हुसैनी कैंप वाला बेशक अकेला खड़ा रहे, उसे कोई परवाह नहीं होती, किसी आवाज पे काम नहीं धरता, जानता है ये बातिल की आवाज है। और धोखा खाया कि नहीं खाया लोगों ने, समझाने वालों ने समझाया ये बातिल है, बातिल, इसके धोखे में मत आना, नहीं समझी हमारी बात, आज पता चल गया, वहीं जाके तलवे चाट रहा है उनके। नहीं समझे आप, डर गए आप, सलवार करिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहुंच गया ना, पहुंच गया, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंच गया तलवे चाटने, रिपोर्ट देने के लिए पहुंच गया ना, हिमायत का यकीन दिलाने हम आपके साथ हैं। उन कमबख्तों ने कभी तुझे यकीन दिलाया हिमायत का? नहीं, उन्हीं ने तेरी हिमायत की। ये कहने चला गया हम आपके साथ हैं, उन्होंने कहा कभी तुम्हारे साथ हैं? बस ये वो बदनसीब लोग हैं जो अपने साथ भी नहीं है। ये हमारे वाले अपने साथ भी नहीं है, वहां जाके यकीन दिला रहे हम तुम्हारे साथ, क्या करोगे? क्या करोगे मतलब उनके साथ का क्या मतलब है? देखा नहीं अभी 41 वालों का क्या हशर हुआ? तुम्हें मालूम ही नहीं है पाला किससे पड़ा है। सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा सा अब वक्त आ गया, मैं आपको पसंदीदा जुमला कह रहा हूं कि जवान खासतौर पे खड़े हों, सलवार भेजते हुए आगे आ जाइए मेरे सामने। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नहीं ऐसे नहीं सलवार भेजे, जैसे सलवार भेजने का हक है बुलंद आवाज से सलवार भेजे। ये जाहिल कतीसा तबका इन जाहिलों का है, इधर से आवाज आई इधर दौड़ गए, उधर से आवाज आई उधर दौड़ गए, उसने बुलाया उसके पीछे चले गए। साबित कदम रहना सीखो, साबित कदम रहना। अपना कैंप सबसे अच्छा कैंप है, हुसैन से वाबस्ता रहो, मर के भी इज्जत देगा, मर जाएंगे ना, इज्जत ही इज्जत, इज्जत इज्जत। हुसैन के कैंप से इधर उधर जाने की कोशिश करोगे जिंदगी में ही रुसवा हो जाओगे। हाँ देखा हमने, बहुतों को देखा, डर लगता है। परवरदिगार महफूज रखे, परवरदिगार सबको अपने जमान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, एक दूसरे को हक पे कायम रहने की वसीयत करते रहो और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहो। याद रखो, आइए एक मोहल्ले से गुजर रहे हैं, हाथ पकड़ा हुआ है कुमैल का, कुमैल मेरे साथ आओ, या कुमैल या मीसा में तम्मार, याद है ना मौला किसके पास जाके बैठते थे कूफे के बाजार में? मीसा में तम्मार, तम्मार यानी तम्र, तम्र फरोश। अब कुछ कहते हैं वो खानचा फरोश थे, कुछ कहते नहीं बड़ी दुकान थी, अरे जो भी हो थे तो तम्र फरोश ना, बड़ी दुकान मान लो, हमें क्या बहस है इसमें, हमें कोई झगड़ा उगड़ा थोड़ी किसी, हमें ये साबित करना थोड़ी है, दीन इसके ऊपर थोड़ी है कि तम्मार गरीब थे या अमीर थे, उनका खानचा था, थाबड़ी थी या बड़ी दुकान थी, अरे भाई सुपर मार्केट थी, ख़त्म हो गई बात, मगर था खजूर का कारोबार, ठीक है ना। लेकिन मेरा मौला कहाँ जाता था? मीसम के पास, मीसा में तम्मार, कुमैल नहीं है तो तम्मार के, मीसा में तम्मार के पास जाके बैठ के बातें, क्यों? इतना जानते थे कि कूफे में मेरी बातों को समझने वाला है तो ये खजूर फरोश, ये खुरमा फरोश, ये खुरमा बेचने वाला जितना मेरी बात समझता है ये बड़े बड़े लोग नहीं समझते, ये खुरमा बेचने वाला। और लोग कहते भी थे, बातों सोचते भी थे, ये गरीब आदमी के पास जाके बैठ जाते। तो खुदा के बंदो, ये फहम फरासत विरसा नहीं है। अब फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा, कुरान से मिसालें दूंगा तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, कि अल्लाह ने फहम व फरासत अमीरी और गरीबी में नहीं रखा, फहम व फरासत तो तकवा के हिसाब से होता है। जितना जिसका दिल पाक होता है ना, पाक, अल्लाह उसको उतनी ही फहम व फरासत दे देता है। जितना जिसका दिल पाक होता है दूर से साजिशों को देख लेता है वो, क्योंकि अल्लाह उसके दिल की आंखों को खोल देता है। मैं नहीं कह रहा, खुलासा बता रहा हूँ, मौला के कलाम का खुलासा आपको सामने बता रहा हूँ, फिर कभी पूरा कलाम पढ़ देंगे, अभी खुलासा बता रहे हैं कि मौला क्या करते हैं, मौला उसके दिल की आंखों को खोल देते हैं, वो दिल की आंखों से साजिशें पढ़ता है।
دین کے خلاف اور مومنین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, ان سازشوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب کمیل کا ہاتھ پکڑا, آپ کمیل میرے ساتھ. ایک گلی سے گزرے, ایسی دل نشین آواز میں قرات کی آواز آ رہی کہ کمیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. مولا نے مسکرا کے دیکھا, کیا ہوا کمیل؟ کہا مولا دیکھیے کیسا جنتی آدمی ہے, کتنی دل نشین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نا, کتنی اچھی اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے. امام نے کہا کمیل کمیل اس کی آواز پہ نہ جانا, سمجھ گئے؟ اب اس کی آواز پہ نہ جانا میں ایک بہت بڑا موضوع ہے مجلس کا. اس کی آواز پہ نہ جانا, اس کی آواز کے سہر میں نہ کھو جانا, یہ جہنمی ہے. کیا ہے؟ حیران کمیں, لیکن مولا کا کلام ہے, ختم ہو گئی بات. مولا نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جہنمی ہے, جہنمی. جمل یا صرف نہ, معذرت, نہروان یاد آ گیا مجھے, بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. نہروان میں جب مولا کشتوں پر سے گزر رہے تھے, ایک کو ٹھوکر ماری, سیدھا کیا, کمیل پہچانو. کمیل نے کہا مولا میں نہیں پہچانتا, کیونکہ کمیل نے دیکھا تھوڑی تھا, آواز سنی تھی. کہا یہ وہی ہے جس کی تلاوت کی آواز کے سحر میں تم کھو گئے تھے, یعنی خوارج میں تھا وہ, مولا کے مقابلے پر آئے. مولا نے کہا پہچان گئے اس کو, یہ وہی ہے جس کی آواز کے سہر میں تم کھو گئے تھے, میں نے تم سے کہا تھا یہ جہنمی ہے, جہنمی. تو یہ ہے کمیل جس کو اتنی تعلیم دی. کیا حشر ہوا کمیل کا؟ مسجد حنانہ کے ساتھ ہے نا بازار, جو لوگ گئے ہیں, اور ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جو نئے کے پروردگار سب کو توفیق عطا فرمائے, سب جائیں جائیں. تو کوفہ, اب تو کوفہ نجف مل گیا نا, بالکل آبادی ایک جیسی ہو گئی. وہ ایک پل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کوفہ کا ڈسٹرکٹ ہے, یہ نجف کا ڈسٹرکٹ ہے. ورنہ کوفہ بڑا شہر تھا, پہلے کوفہ ہی تھا, نجف تو بعد میں دریافت ہوا. ایک سلوار بھیجیے, آئیے ایک بار اور بلند آواز سے سلوات بھیج دیجیے. کمیل جسے مولا بہت ساری غرر الحکم میں, نہج البلاغہ میں آپ کو کمیل کے نام سے بہت ساری دعائیں اور سب چیزیں ملیں گی, کیوں تعلیم دے رہے ہیں؟ کس لیے؟ بھائی آگے پہنچانے کے لیے نا, کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے ان تک پہنچاؤ, یہ ساری چیزیں پہنچاؤ, ان تک پہنچاؤ, عالم بنا رہے. آگے چلیے, بس مولا کی شہادت کے بعد چن چن کے جب مارا جانا شروع کیا گیا, تو اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کمیل کہاں ہے. جب مسلط ہوا تھا, کس زمانے میں ان پر عطاب آیا, زیر عطاب آئے تھے کمیل؟ جب حجاج مسلط ہوا تھا, حجاج کے زمانے کی بات کروں. کمیل ابن زیاد کو ڈھونڈا گیا, کمیل ابن زیاد روپوش ہو گئے, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا گیا. وہی طریقہ آج بھی ہے کہ جس آدمی کو ڈھونڈنے جاؤ نہیں ملے, یہ ابن زیاد کا طریقہ ہے. سن لو ساری ایجنسیاں ریکارڈ کرتی ہیں میری باتیں, ریکارڈ کر لو, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کس نے شروع کیا تھا. حجاج اور ابن زیاد کا طریقہ یہ تھا, ان ملونوں کا, ان قاتلان حسین اور قاتلان اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب آدمی نہیں ملا, گھر والوں کو اٹھا کے لے جاؤ, گھر والوں کو اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ اس نے یہ کیا. تو جب اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے گئے, تو پھر کمیل کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے میرے خاندان والوں پہ بتایا, کہا کہ میں آ رہا ہوں, میرے گھر والوں کو چھوڑ دو, یعنی میرے خاندان والوں کو چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ مکالمہ ہوا حجاج کے ساتھ کہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک, کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑے گی جب تک میں قتل نہ کر دوں. تو اب تو آ گئے تھے نا, اب آپ کو کیا پرواہ کمیل کو. کمیل نے کہا کہ تو کون سی نئی بات کرے گا, میرے مولا نے مجھے پہلے بتایا کہ میں تیرے ہاتھ سے مارا جاؤں گا, تو مجھے قتل کرے گا. تو ڈھیٹ بن کے کہتا ہے کہ ہاں تیرے مولا نے صحیح بتایا تھا, میں تیرا بڑا بھیانک انجام کروں گا. تو کمیل نے کہا نہیں, میرے مولا نے ایک بات اور بھی بتائی تھی, اور وہ یہ بتائی تھی کہ پست ترین انسان تیرا قاتل ہے, یعنی ذلیل ذلیل ترین انسان تیرا قاتل. اب وہ بھننا گیا, اب ان کو تو پتا ہے مارا جا رہا ہے, لے جاؤ گا, ہاتھ پیر کاٹو ان کے, ختم کرو ان کو. تو یہ تھے کمیل ابن زیاد, کیسا فقی کہ آج تک اس کا نام مفاتی ہو یا کہیں ہو, وہ نہج البلاغہ ہو, ہر جگہ ان کے نام سے کتنے کلام نقل ہیں. پھر علم کے بارے میں جو مولا نے بتایا وہ تو بالکل الگ. جب لے کے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ یاد رکھیں قبر کو دیکھ رہے ہو, یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اس میں پڑے ہیں, مگر ان کی دولت ان کے ساتھ نہیں گئی. اگر کچھ علم تھا تو وہی ساتھ گیا. کیا گیا؟ یعنی مال باہر رہ جاتا ہے, حسرت سے دیکھتے ہیں بزرگ بوڑھے آدمی, کتنی محنت سے بنائی تھی کوٹھی, سارا پیسہ لگا دو میری صحت مل جائے, کچھ نہیں ملتا. قبر ہے قبر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبر سے بھی نہیں ڈرتے اب لوگ, ان کا ڈر خوف نکال دیا کہ تمہاری پرواہ نہیں کرو بھائی, تم ویسے گئے سارے, چھٹی فارغ ہو تم, بالکل دنیا کی عجیب و غریب قوم بنا دیا. وہ ایک جگہ تو ہم بھی تھے ابھی, وہاں بھی نقل کیا, وہ تقریر تلقین پڑھنے کی بات آئی, بیٹا کھڑا ہو گیا, خبردار کوئی تلقین وقلین نہیں ہوگی میرے ابا کی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کہہ رہا وہ جنت میں گیا, مولا ہی تھا, کائے کی تلقین, کس چیز کی تلقین, مولا ہی تھا, مولا لے گیا اپنے ساتھ جنت میں, کوئی تلقین وقلین نہیں ہوگی. ہم جیسے بھی کھڑے ہوئے تھے دل تو جلی گیا تھا, بھن گیا تھا ہمارا دل, کی بکواس کیا کر رہا ہے یہ. لیکن اب اس کے ابا تھے, میں کیا کرتا بھائی, وہ اپنے ابا کی نماز بھی نہ پڑھواتا تو میں کیا کر لیتا. کہتا کہ ابا تھے اس کے, اب تھوڑی دیر بعد اعلان ہو رہا ہے پرسوں سویم ہوگا, 5 مہینے میں نے کہا خبردار سویم نہیں ہوگا, جنتی تھا کائے کا سویم بھائی. او بھائی سویم کی مجھے ضرورت ہے, میرے ابا کو ضرورت ہے, میرے مرحومین کو ضرورت ہے, میرے بھائی کو ضرورت ہے مرے ہوئے, کیوں مجھے اس سال ثواب کرنا ہے, یہ تو جنت میں چلا گیا, اس کا کائے کا سویم, جب تلقینی تو سویم کائے کا, چیلم کائے کا, قرآن خانی کائے کی, اعلان کائے کا کر رہا ہے بھائی, تو کس بات کا سو, تو چلا گیا نا جنت میں, کیوں خرچہ کر رہا ہے اپنا, کائے کا خرچہ کر رہا ہے, وہ جنت میں گیا سیدھا, اب سویم کس بات ہو. پھر لوگوں کی عقل میں بات ہے, کہ وہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا پڑھا دو تلقین, پڑھا دو, پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا. یہ کس نے تم کو پتہ نہیں کہاں بہکا بہکا کہ کہاں تک لوگوں کو لے گئے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, ان کے شر سے مومنین کی آبادیوں کو محفوظ رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, بچوں کے دماغ خراب کر دیے, جوانوں کو تباہ کر دیا, بچوں کے دماغ خراب کر دیے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنی طرف لا لا کے, اور بڑے جذباتی بندے کو روک دو, جیسے پر سارا ٹھیکہ ان کے پاس ہے مولایت کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ تین ہستیاں کہ جب ان کا نام آئے گا ان کے ساتھ آتا ہے کہ اپنے زمانے کے فقہا اور فضلاء, کون ان میں پہلا نام حجر ابن عدی صحابی رسول, دوسرا نام حبیب ابن مظاہر صحابی رسول, تیسرا نام رشید حجری صحابی نہیں مگر تابعین میں ہیں, مولا کے چاہنے والے مولا کے خاص شاگرد. سنیے رشید ہجری کا کارنامہ, رشید ہجری کو کیوں فقہا میں شامل کیا جاتا ہے. رشید ہجری وہ فرد ہے جسے مولا نے علم البلایا والمنایا سکھایا. یہ کیا ہے علم البلایا والمنایا؟ مت پریشان ہو, ابھی 2 منٹ میں تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. امام نے سکھایا یعنی ہر ایک کو الگ الگ علم, جیسے ابو الاسود دوئلی کا میں نے ذکر کیا, اس کو ماہر کر دیا کس چیز میں, علم نحو میں. ابن عباس کو ماہر کر دیا تفسیر میں, دعائیں سکھا دی, حدیثیں سکھا دی ابو ذر غفاری, سلمان فارسی, اور جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کمیل ابن جاہ, اور نہ معلوم کتنوں کو. رشید حجری میں وہ آپ نے دیکھی چیز کہ علم البلایا سکھایا, علم المنایا سکھایا. کیا مطلب؟ آئندہ کا علم, آنے والے زمانے کا علم, آنے والے. اچھا اس کی مثال دے دوں آپ کو, امام جعفر صادق رضی اللہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی ہیں اسحاق ابن عمار, اسحاق ابن عمار مولا کے ساتھ, وہ خود نقل کرتے ہیں کہ امام نے درس میں بیٹھے تھے, ہم سب بیٹھے بیٹھے کہا کہ فلاں مومن فلاں خطے میں آج ابھی انتقال کر گیا. تو میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے, فرزند رسول وہ غیب کا اتنی دور کا وہاں کا علم دے رہے ہیں. میرے دل میں یہ بات آئی, مولا نے غضب سے میری طرف دیکھا, کیوں ابھی کہا نہیں کچھ میں نے, یعنی اسحاق ابن عمار نے کچھ نہیں کہا, صرف دل میں سوچا امام تو ظاہری امام ہے نا, دل پڑا کیوں شک ہے تمہیں, جب رشید حجری لوگوں کو ان کے آئندہ کے حالات بتا سکتا ہے تو امام بدرجہ اولا ہوتا ہے. وہ علم غیب پہ پڑھ بھی چکا ابھی 2-4 مہینے سے پہلے, یاد ہے نا, تو رشید حجری کے بارے میں سب نے لکھا کہ آئندہ کی خبریں دیتے تھے, خاص طور پہ جسے مناسب سمجھتے تھے اس کی موت کی کیفیت بھی بتا دیتے تھے, موت کی کیفیت, کیونکہ علم سکھایا تھا. تو کیوں سکھایا تھا امام نے علم, جب عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے, فقیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو امام یہ سینکڑوں شاگرد کیوں تیار کر رہے ہیں بھائی, سارے علوم کیوں سکھا رہے ہیں, کس لیے سکھا رہے ہیں؟ تو سنیے جن جن کو خبریں تھیں رشید حجری کا مقام کیا ہے. میسم دمار اور حبیب ابن مظاہر بیٹھے ایک جگہ گفتگو رہی، نے حجر ابن ادی، معذرت میسم تمار بعد میں، حجر ابن ادی اور میسم تمار کوفے والے نقل کرتے، سارے دونوں بیٹھے تھے، تو حبیب نے حجر کو دیکھ کے کہا کہ کیا عالم ہوگا اس شخص کا جو مرج العذرا میں بے کسی کے عالم میں اپنے چھ آدمی ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا مولا کی محبت کے جرم میں. یہ کہا کس سے؟ حجر ابن ادی سے. مسکرائے حجر ابن ادی اور کہا کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ کہ جو فرزند رسول پہ اپنی جان قربان کرے گا میدان کربلا میں، اس کا سر قلم کیا جائے گا، سر قلم کرنے والے کو دوسروں سے 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا، اور اس کا سر کوفے میں نیزے پر گھمایا جائے گا، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل دیے. وہ جو آس پاس تھے وہ حیران ہو گئے، کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ غیب کے علم دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کیا مسئلہ ہے؟ اتنے میں رشید حجری آ گئے. ان سے کہا بھائی رشید یہ عجیب عجیب باتیں کر کے گئے، یہ خدا نہ کرے معاذ اللہ کہہ کے میں کہہ رہا ہوں، حضرت جوہری نے کہا کہ کیا دیوانے ہو گئے، یہ کیسی خبریں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو رشید حجری نے اپنی بھی خبر دے دی ساتھ میں، کہا کہ وہ دونوں تو صحیح کہتے ہیں، میرے بارے میں بھی سن لو کہ پہلے میرے ہاتھ کاٹے جائے، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹا جائے گا، پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر کاٹا جائے گا، پھر میری زبان کاٹی جائے گی علی کی محبت کے جرم میں. اتنا سننا تھا کوفے والے ادھر ادھر بکھر گئے کہ یہ سب پاگل ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی خبریں. پھر وہی کوفے والے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجر ابن ادی کے ساتھ کیا ہوا. ابھی بتاتا ہوں کیا ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رشید حجری کے ساتھ، وہی جو میسم تمار کے بارے میں نا، تو وہی جناب رشید حجری کے بارے میں، کہ پہلے ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر، اور پھر زبان کاٹی گئی، کیونکہ زبان چلے جا رہی تھی، چلے جا رہی تھی، چلے جا رہی تھی، علی کی محبت میں رکتی ہی نہیں تھی. اور کیسے رکتی؟ کٹنے کے بعد بھی نہیں رکی. اگر رک گئی ہوتی تو ہم تک کیسے پہنچے ہوتے سارے معاملات؟ یعنی آج تک رشید حجری کا بیان بھی جاری ہے اور میسم تمار کا بیان بھی جاری ہے، ابو ذر غفاری کا بیان بھی جاری ہے. اگر وہ بیان جاری نہ ہوتے تو یہ لہجے تمہیں کہیں بھی نہیں ملتے دنیا میں. یہ انہی کا صدقہ ہے، ان لہجوں کا صدقہ ہے کہ اتنے لہجے دنیا میں ابھی باقی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. فقہا، اپنے دور کے فقہا، رشید حجری کو فقیہ کہا گیا. اور یہی ہوا تھا جب ان کو پکڑا گیا تو انہیں کہا تھا کہ یہی کہا تھا زیاد ابن سمیہ کے دور میں یہ پکڑے گئے تھے. تو جناب رشید حجری، تو اس نے کہا مولا نے کچھ کہا ہوگا تمہارے بارے میں. کہا ہاں بالکل کہا ہے، ہاتھ پیر میرے قلم کیے جائیں گے، پھر میری زبان کاٹ جائے گی. کہ نہیں ایسا تو میں نہیں کروں گا، میں صرف ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹوں گا تیرا، تیرے مولا کی بات پوری نہیں ہونے دوں گا. زیاد نے کہا ایک ہاتھ پیر کٹا، اللہ کی قدرت جان نہیں گئی، گھر میں آ گئے، لوگوں کو جمع کر لیا، لوگوں کو بلا لیا، اور لوگوں کو بلانے کے بعد مولا کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. جس نے علی سے منہ موڑا ایسا ہوگا، علی معیار حق کا، جو علی کے مخالف رہے گا وہ کفر ہو جائے گا، جو علی کے ساتھ رہے گا وہ مومن رہے گا. سپاہی کا دوڑے دوڑے کا بھائی وہ تو غضب کیا ہوا اس نے، مصیبت کی لیے ایک ہاتھ ایک پیر کٹا. کہتا بچہ اس کے مولا نے کہا وہی سلوک کرو، دوسرا ہاتھ پیر بھی کاٹ دو. اب وہ مسکرا رہے، کہا وہ میرے مولا کی بات کو کہاں جھٹلا سکتا تھا، تیسری بات ابھی نہیں بتائی. کہنے ابھی میرے مولا کی تیسری بات بھی پوری ہوگی. اسی حالت میں پکڑ کر لے آئے، پھر یہ اب لان تان کر رہے ہیں بنی امیہ پہ خوب لان تان. تو کہا کہ ابھی تیسری بات بھی تجھے بتاؤں گا، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا میرے مولا نے کیا کہا تھا. اب جب یہ لان تان کر رہے تھے تو زیاد نے حکم دیا زبان کاٹو اس کی. جب جلاد زبان کاٹنے کا ایک لمحہ دے دے مجھے دو چار لمحے دے دے، ایک جملہ کہہ دوں، بس ایک جملہ کہہ دوں. کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا نے کہا تھا آخر میں زبان کاٹی جائے گی. یا اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی نائز فرما دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ اب تو کیا کرے گا بھائی؟ میرے مولا نے پہلی بتایا تھا. حجر ابن ادی صحابی رسول، عابد شب زندہ دار، اور اتنا روب ہے کوفے میں کہ بنی امیہ کی حکومت کے باوجود اگر کوئی علی پر معاذ اللہ کوئی غلط بات کرتا اپنی عصا سے مارتے تھے ممبر پہ, گوڑا نیچے ممبر سے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. علی کے پھر خود بیان دینا شروع کر دیتے تو دو بھی والی آتا تھا, وہ ڈرتا تھا. کیوں؟ دو وجوہات کے, بھائی صحابی رسول بھی نہیں کتنا تھا, عجیب بات ہے, صحابی رسول سے ڈرتے تھے, اولاد رسول کو قتل کرتے تھے. آج بھی یہی حال ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. حضرت ابن عدی بڑا مقام تھا, لیکن پھر وہی اس ملون کو بھیجا, ملون ابن ملونہ, کیونکہ ملون ابن ملون تو ہے ہی نہیں, کیونکہ باپ تو اس کا کوئی تھا نہیں, زیاد کا, زیاد ابن سمیہ, سمجھ گئے نا. بعد میں زیاد ابن فلاں, زیاد ابن فلاں, پہلے دو تین ولدیتیں دیں, اور جب حاکم شام نے اس کو اپنے باپ کی ولدیت دی اور پورا واقعہ جب سنایا اس کی ولادت کا وہاں کھڑے ہو کے, تو اس نے کہا تو مجھے پتہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, میری بے عزتی کر رہا ہے یا مجھے ولدیت دے رہا ہے, کر کیا رہا ہے تو, اتنی توہین کر رہا ہے میری ماں کی. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے یہ. اب وہ ظاہر ہے بچوں کے سامنے میں آپ وہ واقعہ کہاں بیان کر سکتا ہوں, لیکن کبھی موقع ملا کرے تو کتابیں پڑھا کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کے پلید لوگ تھے, نجس لوگ, نجس. اور واقعی ہے آج بھی جب ان کے نام لو تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی نجس ترین یا پلید ترین چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو زیاد جب آیا تو اس نے پہلے تو ان کے ساتھیوں سے کاٹا نا, پہلے سازش کی جائے, کیا کی جاتی ہے, تنہا کر دو, تنہا ہو جائے گا بس پھر قابو ہو جائے گا. کسی کو سازش سے توڑا, کسی کو عہدہ دے کے, کسی کو پیسہ دے کے, کسی کو مار کے, کسی کو قتل کرا کے, سب کرا. کیونکہ یہ 14 آدمی باقی بچے تھے, بہت طویل داستان ہے, ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے اتنا کہ میں سب سارے واقعی تفصیل میں جاؤں. خلاصہ یہ ہے کہ اس نے میرے خط ایک جالی لکھوایا کوفے کے رؤسا اور بزرگوں سے, نام نہاد, نام نہاد بزرگ بزرگ. ان میں ایسے ایسے بزرگ تھے, ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا ابو بردا, وہ بھی سب سے آگے آگے تھا, ملون پیش پیش. کبھی ہم گواہی دیتے ہیں, گواہی کا نامہ لکھوایا, جھوٹی گواہی لکھوائی کہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے خلاف قیام کر رہے ہیں, لشکر جمع کر رہے ہیں, اور تیرے لعنتیں بھی بھیجتے ہیں. لعنتیں تو خیر بھیجتے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں تھا, لیکن وہ لشکر جمع کر رہے ہیں, جنگ کرنا چاہتے ہیں, جنگ کرنا. وہ بھی یہی چاہتا تھا کوئی بہانہ ہاتھ میں آئے. اس نے کہا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو. تو میں نے کہا نا کہ دمشق سے تھوڑا رہ گئے, آخری منزل تھی یہ بنی حضرات. جب اس کا جب یہ, کیونکہ کہا تھا جناب حضرت ابن عدی نے کہا تھا کہ مجھے ایک بار تو زیاد سے کہا تھا کہ تو مجھے اس کے حوالے کر دیں شام والے کے, میں اپنا عقیدہ وہاں جا کے بیان کروں گا. زیاد کہتا تھا مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ, تو کہتے ہیں میں اپنا عقیدہ اس کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا جب اسے یہ خط ملا کہ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اپنا عقیدہ دربار میں بیان کر, تو اب یہ ڈر گیا, کیونکہ پہلے سے دو چار کیس ہو چکے تھے کہ وہ گرفتار ہوتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ آ کے دربار میں تیرے آ کے اور پھر علی سے برات کا اعلان کریں گے. بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو بھائی آ کے, اور جب وہ وہاں پہنچتا تھا علی کا چاہنے والا, تو اس کے اور اس کے خاندان کی جو اڑاتا تھا, اس کے پوری پوری تاریخ اور تعریف بیان کر کے رکھ دیتا تھا اس کے خاندان کی, کہتے تھا مار دیں, یہی بیان کرنا چاہتا تھا, یہی میرا عقیدہ ہے, تیرے بارے میں یہ عقیدہ ہے اور اپنے مولا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ حضور ابن عدی, تو اس کو بھی بہانہ مل گیا, اسے کہا روک دو یہاں, یہ مرج الازرا. آج اس آبادی کو کیا کہتے ہیں, ادرا, میں ہو کر آیا ہوں. زمین سے بیٹھی ہوئی ہے پوری آبادی, آپ جانتے ہیں نا وہاں بہت بڑی لڑائی لڑی گئی, 80% شام بتا چکا ہوں, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے ساری بلڈنگ, تھوڑے سے علاقے, صرف دمشق کا تھوڑا سا علاقہ, وہاں جاؤ تو لگتا ہے کوئی جنگ نہیں ہے, لیکن جب سائڈ میں آپ نکلیں گے گاڑیوں بیٹھے ہوئے تو آپ پورا شہر ایسا بیٹھا ہوا نظر آئے گا, بلڈنگ ہے, 10-10-20-20 منزلہ بلڈنگیں بیٹھی ہوئی. تو ادرا کی بستی 100,000 کی آبادی ہے آج, یہ وہی بنی ازرا جہاں جناب حضر ابن عدی اور ان کے 6 مجاہد ساتھیوں کا مزار ہے. اور وہ پہلے مجھے بھی غلط فہمی ہوئی تھی, لیکن بعد میں فوراً جلدی ٹھیک ہو گئی تھی کہ وہ قبر کھودی اور ان کی لاش نکالی, یہ سب جھوٹ تھا. جب یہ حملہ کیا ہے دہشت گردوں نے, رون دیا تھا اس شہر کی. ابھی میں آپ کو حالت بتاؤں, میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں, یہاں آبادی اب نہیں ہے, پورا شہر کی کوئی دیوار, کوئی دروازہ, کوئی کھڑکی نہیں ہے جو گولیوں سے چلنی نہ ہو, ایسے بیٹھا ہوا ہے پورا شہر نیچے. جب ہماری ایک بس گئی ہے تو روزے کے سامنے ایک دکاندار ہے بیچارہ, وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ بس کہاں سے آ گئی, کیسے آ گئی. اور میں نے سب کو پابند کیا تھا, اللہ گواہ ہے, کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا, لیکن ایک آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں نے سب کو پابند کیا کہ بے شک تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس دکان سے کچھ بھی خریدنا ضرور. اور 7-8 بچے نکل کے آ گئے, جن کے ساتھ میں تصویریں نہیں کھنچواتا لوگوں, میرے کھنچواتے سے مطابق مجھے شوق نہیں ہے, ویسے تو اب تو ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب تصویریں آپ کی کھنچ رہی ہیں نا, لیکن مجھے شوق نہیں ہے. میں मैं आपको सही बताऊं, मुझे शौक नहीं, लेकिन उन बच्चों के साथ मुझे शौक हुआ। छोटे छोटे बच्चे, इतने दिलेर, इतने बहादुर, को विक्ट्रियां बना के खड़े हुए। 1 लाख की आबादी में 100 अफराद की आबादी नहीं थी, क्योंकि रहने की जगह ही नहीं, ना घर है, ना पानी है, ना बिजली, कुछ नहीं। जब हम रोजे में गए तो खादिमीन थे वहाँ, जब रोजे के अंदर गए तो फिर उन्होंने हमें तफसील बताई कि इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, यहाँ तक आ गए। तो रुकैया के जवान, रुकैया का दस्ता कहलाता है, रुकैया की पलटन जो वहाँ आज भी मशहूर है, ये रुकैया के जवान दमिश्क से भागे हैं और यहाँ 1 महीने लड़ाई हुई है, दिन रात 1 महीने। और पहली शिकस्त यहीं पर हुई, जैसे इराक में पहली शिकस्त बलद में हुई थी ना, इन दहशतगर्दों को पहली शिकस्त वहाँ, तो शाम में पहली शिकस्त की दी है रुकैया के जवानों ने। रुकैया यानी जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैह के जो रोजे के जो जवान मुहाफिज है ना, वहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है उनकी, पलटन कह लिए ब्रिगेड करे, वो आई थी, वो लड़ी है इनसे, और वो उन्हीं ने इसको 1 महीने में खाली कराया, मगर 1 महीने में ये बिल्कुल बैठ चुका था। ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी, मैं अब आपको बताऊं इसके बारे में, कि जब आखिर में ये मुहासरे में आ गए थे सारे के सारे दहशतगर्द, तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था साम्राज्य ताकतों ने कि इनको इनको कॉरिडोर दे दो, इनको निकलने दो, मुजाहिदनों के ऐसे निकलने नहीं देते हम, इनको यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। वो निकले ताबूतों में निकले थे, और 300-400 किसी हमारे भी बड़े अहम शहर में आए थे, और उस दिन उस शहर में एक ड्रामा किया गया था, एक आदमी का अगर याद हो, याद आ गया है, उसकी सड़कों पे एक आदमी को बावला बना के वो सारा मीडिया लगा दिया, पीछे से ताबूत निकल रहे थे 350 सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? तो ये वो शहर है अदरा के, यहां से उनकी तबाही का आगाज हुआ था दुश्मनों की, यहां से उनको भगाना शुरू किया था, वरना पहुंच गए थे ज़ैनबिया पे ब्लास्ट। ज़ैनबिया जो अभी गए, उन्होंने देखा होगा कि रोजे के पीछे के इलाके का हाल क्या है, हाल क्या, तबाही तबाही। इतनी बड़ी जंग लड़ी है, इतनी बड़ी जंग लड़ी है। और यह भी बता दूं कि रोजे पर आंच नहीं आने दी है, वो किसी और मीनार की तस्वीरें जिस पे गोले लगे हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से, इस तरह जाबाजी से लड़े हैं वो जवान कि रोजे पर करीब तो दूर की बात है, गोली नहीं लगने दी है, रोजे को गई नहीं है। कुछ गैबी मदद थी, कुछ शजाअत थी, बल्कि यूं कहूं कि अगर शजाअत ना होती तो गैबी मदद भी नहीं आती। अरे मैं आपको बता रहा हूं, वहां के लोगों की जबानी के 25 जवान थे जिन्होंने दिफा शुरू किया है हजारों के लश्कर का मुकाबला, और जब वो पकड़े गए मारे गए तो वो कहते थे कि इतनी जल्दी तुम्हारा ये लाखों का लश्कर कैसे आ गया था? वो कौन सा लाखों का लश्कर, हम तो 25 थे, बाद में 100 आ गए। कहा झूठ बोलते हो, लाखों सिपाही थे तुम्हारे इधर लगे हुए चारों तरफ, हम जिधर जाते थे उधर से तुम्हारे सिपाही आते थे। अब समझ में आया, अगर 65 वाला अकीदा रखोगे, सन 65 वाला, तो सब मदद करने आएंगे, अगर वो अकीदा नहीं रखोगे तो इसी तरह आले सऊद के तलवे चाटते चाटते जलील होते रहोगे। समझ में आया गैबी मदद? उनको नजर आ रहे थे हजारों लाखों ही थे बेचारे 150, पहले 25 थे 100 100 100, अब ये भी हैरान के भाग क्यों रहे, हमारा एक जाते आगे 100 भाग रहे होते, उनको एक जो था वो हजार नजर आता था। जो पकड़े गए जख्मी का, इतना बड़ा लश्कर तुम्हारा इतनी जल्दी आया कैसे? बोला कौन सा बड़ा लश्कर, कितना बड़ा लश्कर? का हजारों, हम जिस गली में घुसते थे उधर से तुम ही लोग आ रहे होते थे, जिस गली में घुसते थे उधर से तुम ही लोग आ रहे होते थे। फिर उन मुजाहिदों को पता चला कि जब मैदान में डटोगे जब ही अल्लाह की मदद आएगी। समझ में आई बात? मैदान में डटने वाले तो बनो, यही तो हम सबक सिखा रहे हैं तुमको कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो वहां से सीख लो जहां गैबी मदद आई हुई है। आजकल सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मराजुल अजरा में कैद, यहाँ रोक दिया ना हाकिम शाम ने, इससे आगे मत लाना, ये फैसला ठीक है, अब भेजे बदतरीन कस्साब, भेजे कत्ल कर दो। 8 आदमी इसमें से बच गए जिंदा, उनके कबीले के लोग या सिफारिश जो भी कही, जिस तरह से भी ज़रा सा हैं चाहने वाले, लेकिन ज़रा सी लफ्जिश आ गई, कोई बात नहीं, ज़रा सी लफ्जिश आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान भर गई, 8 निकल गए। लेकिन ये 6 जो थे ये हुजर इब्ने अदी के साथ جن کی قبریں آج تک وہاں موجود ہیں, وہ ہم دیکھ کے آئے, قبریں صحیح سالم ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. روزے کو نقصان پہنچا تھا, روزہ بن گیا, دوبارہ تعمیر ہو گیا ماشاءاللہ. میں وہاں پہ جا کے زیارت بھی کر کے, ہم تو ایک میں تھوڑی تھا, بہت سارے تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ, سب زیارت کر کے آئے. لیکن بس یہ تھا کہ وہاں آبادی نہیں, کیونکہ بنا نہیں, اب بنے گا کب جب جنگ ختم ہوگی. یہ پورے شام کا یہ حال ہے, مگر ڈٹے ہوئے ہیں نا. میں لوگوں سے یہ تو کہتا ہوں کہ خدا کے بندو تھوڑا ثابت قدمی تو دکھاؤ نا, امتحان آتا ہے ذرا سے, میں گھبراتے کیوں ہوں, ذرا سے کچھ ہوتا ہے, یہ کیا ہو گیا مولانا, یہ کیا ہو رہا ہے, ارے ہمارے سے کب تک ہوگا. خدا کے بندو کب تک ہوگا, اس وقت تک ہوگا جب تک ہمارا امام نہیں آئے گا, بلکہ اس کے بعد بھی ہوگا. اصل جنگ تو جب شروع ہوگی, جب امام آئیں گے. تو تم کہاں بیٹھے ہو اس چکر میں کہ سکون ہوگا اور یہ ہوگا, پتہ نہیں آخری راؤنڈ تو بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. لہٰذا ذہنی طور پہ تو تیار رہو اللہ کے بندوں کے, نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, مولا ہی ہے, مولا کے نام پہ جان نہیں, مولا کے نام پہ چلی جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے. میدان میں کھڑے رہو, میدان میں ڈٹے رہو. قتل کرنا شروع کیا جلادوں نے, حجر ابن عدی کہتے ہیں کہ وضو کرنے دیں, وضو کیا, کہتے ہیں میں نے جب بھی وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی, قتل تو جی کرنا ہے, دو رکعت نماز پڑھنے دیں. وہ دوسروں کی گردنیں اتار رہے تھے, انہیں جلدی سے دو رکعت نماز پڑھنی, جلدی سے فوراً عبادت گزار. یہ اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ ان کے قتل پہ ام المومنین تک نے مذمت کی تھی حاکم شام کی, کہ یہ تو نے کیا کیا, رسول کے صحابی اور عابد شب زندہ دار, یعنی ہر مکتب میں ان کی اتنی عزت تھی, تو نے ان کو مار ڈالا. سارے گناہ بھی تیرے بخش دیے جائیں تو تیرا یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا, تو نے حجر ابن عدی کو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارا نہیں, ہم تو جانتے کیا مسئلہ ہے, یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں کہ تو نے یہ غضب کیا کیا, حجر ابن عدی کو مار ڈالا. تو حجر ابن عدی نے جلدی سے نماز پڑھی, جلا سے نا گوار ہے نا, میں نے کتنی جلدی نماز پڑھی ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی مختصر کوئی نماز نہیں پڑھی جتنی ابھی پڑھی ہے, اس لیے جلدی پڑھی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اپنی عمر کی گھڑیاں بڑھانا چاہتا ہوں, لمحات بڑھانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی لمبی کرنا چاہتا ہوں, کبھی یہ نہ سوچ. یہ کون ہے, انہیں تاریخ کہتی ہے فقہا, کیا کہتی ہے فقہا, حبیب ابن مظاہر انہیں کا ساتھی کون ہے, فقیہ, ائمہ تحریر نے فقہا تیار کی. کل میں نے ذکر کیا تھا نا, اس طرح بحر العلوم کا خاندان آئے تو اچھا, یہ پرانے زمانے کا ہے, ابھی آ جائیے, ابھی آ جائیے, آیت اللہ محسن حکیم کا خاندان. خدا کے بندو قربانیاں تو دیکھو, صرف آل حکیم کے 102 افراد جن میں اکثریت آیت اللہ سے لے کے 17 سال کا جوان عالم, جوان عالم, اور ایسے نہیں مارا گیا, بدترین تشدد کے ساتھ, بدترین شکنجے کے ساتھ ان کو مارا گیا. قربانیاں نہیں نظر آتی, اگر یہ علماء قربانیاں نہ دیتے, یہ فقہا قربانیاں نہ دیتے, اپنی جان بھی دی, اپنے بچوں کی جان بھی دی, کچھ بھی نہیں بچتا آج. اگر سب کچھ بچا ہوا ہے تو فقہا کا صدقہ ہے. کیوں, حسین نے, علی نے, رسول نے اپنے مومن فقہا کو مومنین کے گرد فصیل قرار دیا, حصار قرار دیا, کہ یہ ہمارے مومن فقہا تمہارے لیے ایسے پناہ گاہ ہیں جیسے شہر کے گرد فصیل ہوتی ہے, یہ تمہیں بچائیں گے, ان کے دامن میں پناہ لینا, فقہا کے دامن میں پناہ لینا, MI6 کے نہیں. ادھر سے بھی تو بن کے آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ, نہیں آ رہے, سنا ہے میں نے, واللہ عالم, کیا پتہ جھوٹ ہو, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, سنا ہے, سنا ہے کہ ماشاءاللہ ایک حوض علمیہ وہاں بھی کھل گیا ہے, وہاں بلایا جاتا ہے, پٹی پڑھا پڑھا کے بھیجا جاتا ہے, وہاں بلایا جاتا ہے, سال میں 2-3 بار بلایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کس بہانے بلایا جاتا ہے, سب کو پتا ہے کس بہانے سے بلایا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے وہاں پٹی پڑھائی جاتی ہے, بلکہ یوں کہوں کہ سم بدل دی جاتی ہے. یہاں چپ ایک نکالتے ہیں, دوسری چپ ڈال دیتے ہیں, جب آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ چلو بھائی قم سے تو سمجھ میں آ رہا ہے, آف قم, حالانکہ آف تو مجھے پتہ نہیں آف کیوں کب سے لگنا شروع ہوا, کس نے لگانا شروع کیا, میں تو منع کر کر کے بھی تھک گیا, لیکن اب وہ جہاں دوسری جگہوں پہ جاتا ہوں وہاں یہ فیشن ہو گیا آف کراچی. میں نے کہا بھائی آف کا مطلب ہوتا ہے کراچی بند, یعنی جس کا کراچی میں کوئی انٹری نہیں ہے وہ یہاں آ رہا ہے. میں نے کہا کیا غضب کرتے ہو, لیکن خیر اب چلو بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے قمی نجفی, اب آگے لندنی. میں حیران ہو گیا, یہاں سے گیا ہے, یہی واپس آیا ہے, لکھا ہوا ہے آف لندن, یعنی خود بتا رہا ہے کہ میں کہاں پڑھا ہوں, کون سے حوزے علمیہ سے پڑھ کے, فلا فلا آف انگلینڈ آف لندن. خدا کا شکر ہے خود ہی اعلان کر رہا ہے. ایسا مال نجف سے نہیں آتا, ایسا مال قم سے نہیں آتا, الحمدللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب ہے, یہ بڑا عجیب و غریب بات ہے. تو سمجھ میں آ گیا, ایک حوض علمیہ وہاں بھی بنا دیا گیا ہے اور وہاں سے بھیجا جا رہا ہے. اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں, ابھی دیکھیے اگلے سال تک کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے. ابھی میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیے کچھ چیزیں جو وہاں اس سال کی گئی ہیں اور اگلے سال آپ کے یہاں انشاءاللہ امپورٹ کی جائیں گی. اور کس کے ذریعے سے امپورٹ کی جائیں گی, خود ہی پہچان لینا. جن کے ذریعے سے امپورٹ ہو تو سمجھ لینا, میں ایک سال پہلے خبر دے رہا ہوں آپ کو, کیونکہ پتہ نہیں میں رہوں کہ نہ رہوں. ایک سال پہلے دے رہا ہوں آپ کو خبر کہ نئی چیز آ رہی ہے اگلے سال مارکیٹ میں. خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے. علی کے شیعہ, کتنی شرم کا مقام ہے یہ, نہ کہوں یہ بات نہیں, مجلس پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پوری دنیا میں جو چل رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے, وہ دنیا گالیاں دے رہی ہے, وہ نہیں بولو, عالم نہ بولے, مار دو, ختم کر دو, پھر نہیں بولیں گے؟ شرم ہے, کچھ حیا ہے؟ بال کھلے بچیاں, عجیب و غریب لباس پہنے بچیاں, ان سے زنجیریں یورپ میں لگوائی جا رہی ہیں تاکہ زمین ہموار کی جائے. یا ہے ایسے کچھ بدبخت ہیں, ہیں ایسے بدبخت جو موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب یہ کام کیا جائے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ سب خاموش بدماشوں کے ڈر سے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ 100-150 بدماش لے کر چلتے ہیں. میں تو اکیلا بیٹھا ہوں, بیٹھا ہوں نا, بول رہا ہوں, ریکارڈ کرا رہا ہوں سب, پتہ نہیں کب مر جاؤں. نہیں بولیں کیا دیں گے اللہ کو جواب؟ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے قبر میں؟ ہمارے سامنے یہ سب ہو, ہم چپ کر روزہ رکھ لیں, نہیں بولو, نہیں بولو. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ یہاں تک بات پہنچ گئی. کس مصائب پہ رو؟ ثانیہ زہرا کی بے چادری پہ رو یا آج کی ان بے چادری پہ رو کہ جو اپنی بچیوں کو سر برہنہ بازار میں لا رہے ہیں؟ کس کا ماتم کروں بتاؤ, کس کا ماتم کروں؟ اس سکینہ 4 سال کی حسین کی بچی جس کے بال بڑے بڑے نہیں تھے, جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر رہی تھی, اس کو رہوں؟ یا یہ دیکھوں کہ آج کچھ بدبخت اپنی بچیوں کو خود بازاروں میں اس طرح سے لاتے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں, کس کو رہوں؟ نہ بولوں, نہیں بولوں گا, نہ بلاؤ, مار دو, ختم کر دو. جگر چھلنی ہے, جگر خون ہے, یہ ہو رہا ہے دنیا میں, یہ کر رہی ہے دنیا ہمارے ساتھ. کرنے دیں, چھوڑ دیں, گالیاں دو مراجے کو, فقہ کو, یہ سب سے اچھا فعل ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ علماء روک رہے ہیں. اس لیے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹوں کے کام ہے, علماء کہہ رہے ہیں تشیع کو تباہ کرنے کی سازش ہے. اس لیے اے میرے مولا حسین, معاف کر دے, جتنی طاقت ہے اتنا بول سکتا ہوں, حق ادا نہیں ہوتا, نہ کوئی کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں, میں تو بہت ہی ناچیز ہوں. لیکن اے میرے مولا حسین, تو جانتا ہے, اے حسین کے بابا, اے حسین کی ماں, یہی عقیدہ ہے نا مجلس میں, ہے نا؟ تو کم از کم یہی سوچ لیا کرو کہ مجلس میں حسین کی ماں بیٹھی ہے, ہم نہیں دیکھ رہے, وہ تو دیکھ رہی ہے, ہم اس کی فریاد کو نہیں سن رہے, وہ تو سن رہی ہے, ہم اس کی آنکھوں کے اشکوں کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تو ہماری آنکھوں کو, کیا ہمارے دل کو بھی دیکھ رہی ہے نا, دیکھ رہی ہے اس کی ماں. کیا منہ لے کے جائیں گے؟ بی معاف کر دے، معاف کر دے، ان لوگوں کو بھی معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، کوتاہی ہوئی ہم سے، کوتاہی ہو رہی ہے، ہر جگہ کوتاہی ہو رہی ہے، لوگ مصلحتوں سے کام لے رہے ہیں، کیا کریں؟ اس دین کے لیے، اس نانا کے دین کے لیے، اس شریعت کے لیے، احکام خدا کو بچانے کے لیے حسین اپنا گلا کٹوا رہا ہے، فاطمہ زہرا اپنا گھر دے رہی ہے، ہر کوئی کربلا میں موجود اپنے بچوں کو صدقہ کر رہا ہے کہ علی اکبر بچ جائے، حسین بچ جائے، میرے بچے قتل ہو جائے، ایسے ہی ہے نا؟ بس وہ ایک نہ ایک دن جناب اون محمد کی شہادت پڑھتا ہوں، چند جملے سن لیجیے مجھ سے، بس مائیں تیار کر رہی ہیں خیام حسینی میں اپنے بچوں کو صبح کے لیے، اور ہر ماں کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے میرا بچہ شہید ہو، اور حسین خیموں کے گرد پھر رہے، جب ثانیہ زہرا کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ٹھہر گئے، باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا، ماں بیٹھی ہے درمیان میں، ایک طرف اون ایک طرف محمد، دراز کھینچے ہوئے ہیں، ایک کسر اس زانو پہ ہے ماں کے، ایک کسر اس زانو پہ ہے، اور ماں کبھی اون کو پیار کرتی ہے، کبھی محمد کو پیار کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے بچوں کے، پیار کرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے میرے بچوں دیکھ رہے ہو نا یہ لشکر کس لیے جمع ہوا ہے، تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے، اپنی ماں کو سرخرو کر دو، کل اپنے ماموں پر قربان ہو جاؤ، دونوں بچے اپنی ماں کا ایک ایک ہاتھ تھام کر کہتے ہیں مادر گرامی اطمینان رکھیں، ہم چچا ماموں عباس کے شاگرد ہیں، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حیدر کرار ہمارے نانا اور جعفر تیار ہمارے دادا ہیں، خوش ہو گئی ماں، فرماتی ہیں دیکھو بچوں ایک دو باتوں کا خیال رکھنا، پانی کی طرف نہ جانا، پانی کی طرف جاؤ گے تو دیکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ میرے حسین کے بچے پیاسے ہیں، بچوں نے وعدہ کر لیا زینب کے بچے ہیں، مجال ہے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں، اے مادر گرامی وعدہ رہا، رخ بھی نہیں کریں گے پانی کو، دیکھیں گے بھی نہیں، خوش ہو گئی ماں، میرے بچوں دیکھو کوشش کرنا پسر سعد کو قتل کر دو، وہ سردار ہے قتل ہوگا، میرا بھائی بچ جائے گا، بچوں نے وعدہ کیا، تیسری نصیحت کی ہے میرے بچوں، میرے شہزادوں ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے طاقت بڑی رہے گی، صبح ہوئی ہر ایک کے شہادت کی خبر آ رہی ہے، لاشیں آ رہے ہیں، زینب اچانک غضب میں آئی، غیظ میں آئی، اب تک اونو محمد میدان میں نہیں گئے، فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا، دونوں بچے آئے، ماں کو غیظ کے عالم میں دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، ہاتھ جوڑ لیے، بادر گرامی ہمیں کچھ نہ کہیے گا، ہم صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، مگر ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، غصہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا زینب، اچھا میرے بچوں تمہیں اجازت میں دلواؤں گی، فضا ذرا ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے، حسین خیمے میں آئے، منظر دیکھا، فوراً کہتے ہیں کہ زینب اون و محمد کے لیے اجازت نہ مانگنا، بھلا ہو سکتا ہے کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے، اپنی ہی بہن کی گود اجاڑ دے، ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا میری مجبوری بھی تو دیکھو نا، اگر میری ماں زہرا نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے اون و محمد کو بچا لیا، میرا حسین قربان کو ذبح کر دیا گیا، پھر میں کیا جواب دوں گی، اس طرح سے زینب نے اپنے بچوں کے لیے اجازت لی، حسین نے رخصت کیا، دونوں بچوں کو لے کر آئے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو علی اکبر نے، جب دونوں بچے سواریوں پہ بیٹھ گئے تو اب عباس نے کہا شہزادو ذرا دھیان سے، دونوں بچے کہتے ہیں ماموں جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں ہم، بس آپ ہماری جنگ دیکھیے گا، زینب کے دونوں شہزادے میدان میں آئے، مقابل پہ آئے، اس لشکر کے مقابل آنے کے بعد للکارا، سنو جو نہیں جانتا وہ جان لے، ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں، پہلے جو ایک ایک کر کے آتا تھا کسی کو اون جہنم میں پہنچاتا تھا کسی کو محمد، پھر دستوں کی صورت میں حملہ ہوا، اور پھر دستوں پر حملہ کرتے ہوئے دونوں زینب کے شیر آگے بڑھتے 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 پسرے سانپ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ جو ہی اس کے خیمے تک پہنچے پسپا کرتے ہوئے سپاہیوں کو، وہ ملون پشتے خیمہ سے نکل کر بھاگا، چلا چلا کر کہتا ہے دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آتے۔ بھاگتے ہوئے سپاہی کہتے ہیں جنہیں تو دو نوجوان کہہ رہا ذرا ان کے سامنے تو جا، ان کی تلوار کی کاٹ تو دے، وہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، وہ جعفر تیار کے پوتے ہیں۔ تو یہ ملون کہتا ہے اچھا قریب نہیں جا سکتے تو دور سے گھیر کر تیروں کا میں برساؤ۔ اب دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں، سامنے کوئی لڑنے والا نہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا تیر اندازوں نے۔ اب جب چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہوئے، بچے زخموں سے چور ہو گئے، تیروں سے چھلنی ہو گئے، یہاں تک کہ اتنے نڈھال ہوئے کہ پسرے صاحب نے حکم دیا حملہ کرو اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو۔ بہت کوشش کی دونوں نے ساتھ رہنے کی، مگر دستوں پہ دستے رسالوں پہ رسالے آگے بڑھے، محمد اون کون محمد کو آواز دیتا رہ گیا، جدا ہو گئے۔ پہلے چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا، گرتے گرتے آواز دی بھیا میری خبر لے، بھیا تو بھائی تو خود زخموں سے چور ہے، پر جب بھائی بھی گرا تو ماموں کو آواز دیا خالہ ادرکنی، اے مامو جان ہماری خبر لیجئے، ہماری مدد کو آئیے۔ بس اتنا سننا تھا، حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، دونوں بچوں کو اٹھایا زخمی حالت میں، ابھی کچھ جان باقی ہے۔ فضا نے بیبیوں کے خیمے میں اعلان کر دیا، بیبیوں زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے لال آ رہے ہیں۔ بس زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، اطمینان سے بیٹھی ہے زینب۔ جب دونوں شہزادوں کو لایا گیا، زینب نے دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے، فضا سے کہا فضا کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ میں اپنے بچوں سے دو باتیں کر لوں۔ خیمہ خالی ہوا، منظر وہی رات کا ہے، زینب درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پر، ایک محمد کے سینے پر۔ اطمینان سے پوچھا میرے بچوں میرے شہزادوں کس حال میں ہو؟ جو ہی ماں کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، بڑے بھائی نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کہتا ہے مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم پانی کی طرف رخ بھی نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں، آپ نے دودھ تو بخش دیا، راضی تو ہو گئے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے اماں جان اللہ گواہ ہے ہم پہنچ گئے تھے پسرے سات کے خیمے تک، مگر وہ ملون پشتے خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا، آپ راضی تو ہے نا، آپ نے دودھ تو بخش دی۔ ارے زینب عصر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی، کبھی علی بنی، سب کچھ ہے زینب، اون و محمد کی ماں بھی تو ہے نا، بچوں کی ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی معصومانہ، بس زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، کبھی سر پٹختی تھی اون کے سینے پہ، کبھی محمد کے سینے پہ، فریاد کرتی تھی، کہتی تھی میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے شہزادوں، میرے لاڈلو، تم نے اپنی ماں کو سخرو کر دیا، اس کی ماں زہرا کے سامنے میں تم سے راضی ہوں، میں نے تم دونوں کو اپنا دودھ بخش دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیا عالم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبوا، ماتم حسین۔